نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال صلى الله عليه وسلم عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغناه أذناه فألقى علينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. وفي رواية: أغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها. فقالت: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها. متفق عليه. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. دوستو اور بھائیو، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے: ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جو ایک لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی دوران خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ ہم میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور اس کے طور اور طریقے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تمام سب چیزیں اور جو بدعات یا محرمات اس ضمن میں ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ان تمام سب باتوں کو میں درجہ بدرجہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرتا کوٹ کرتا جاؤں گا، اور آپ حضرات اچھی طرح سے ان تمام مسائل کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی ہے اس کے اندر اکثر و بیشتر میت کو غسل دینے، نہلانے کے مسائل آ چکے ہیں. مزید کچھ دوسری احادیث بھی جو باقی ہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تمام سب جو مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا بنیادی مقصد، ان کا بنیادی سبب صرف یہ ہے کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ہمارے بر صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش کے جو افراد ہیں، جو اخوان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان تمام مسائل سے بھولے ہوئے ہیں. ان تمام مسائل کا ان بیچاروں کو کوئی علم نہیں ہے. ان کے گھر میں میتیں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کو خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی آئے نہلانے والا جو نہلانے کا ڈھنگ بتلائے، کوئی آئے کفن پہنانے والا، کوئی آئے قبر کھودنے والا، محتاج ہوتے ہیں. انہیں ان باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے. میرا یہ مقصد ہے کہ یہ مسائل آپ کے سامنے رکھ کر یہ امت جو سو چکی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل ہو چکی ہے، پھر اس سوئی ہوئی امت کو بیدار کریں، اور پھر وہی اسپرٹ اور وہی تحریک اور وہی روح ہم ان کے اندر پھونکیں جو صحابہ کرام اور تبع تابعین اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھی، جو امت محمدیہ آج سے برسوں پہلے تھی. پھر وہی ماضی ہمارا پلٹ کے آ جائے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور لوگ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رواں اور دواں ہو جائیں. دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ نہلانے، دھلانے، قبر کھودنے، کفن پہنانے وغیرہ کے جو یہ اجر و ثواب ہیں، ان سے ہم بہت سارے لوگ ہمارے اندر غافل ہیں. انہیں علم نہیں ہے کہ نہلانے کا کیا ثواب ہے، کفن پہنانے کا کیا ثواب ہے، قبر کھودنے کا کیا ثواب ہے، میت کو جو ہے پاک صاف کرنے کا کیا ثواب ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. اگر معلوم ہو جائے تو کم از کم یہی ایک رغبت بڑھے کہ چلو ہمارے گھر یا ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں ہماری تو میت ہوئی ہے، چلو ہم ہی خود نہلا دیں، چلے ہم ہی خود ہی اس کی مدد کر دیں. آج یہ مقصد، آج ہمارے یہاں کسی کے گھر میت ہو جاتی ہے تو بیچارے بچے علی پرائے تو پرائے ہیں، خود اولاد بھی میت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی ہے نہیں لگاتے ہیں. وہی باپ جو ہمیشہ جس کے باہوں پہ سوتے تھے، ہمیشہ جس کے ساتھ سینے سے سر لگا کے سوتے تھے، لیکن آج وہی مر چکا ہے، مر گیا ہے تو اس کو کوئی جو ہے ہاتھ لگانے کے لیے روادار نہیں ہوتا. بلایا جاتا ہے کسی مسجد کے مؤذن کو، بیچارے کو، غریب کو، کہ چلو اب ہم کیسے دھلائیں. یعنی بات تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس میں نفاست پسندی، ندامت پسندی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اس باپ کو جو زندگی بھر کماتے کماتے تھک تھکے ان کو کھلا چکا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے بعد نہیں کہ میت مؤذن مسجد کے مؤذن کو بلاتے نہلاتے ہیں یا کسی کرائے کے آدمی کو بلاتے ہیں، خود گوارا نہیں کرتے. یہ مقصد ہے کہ تاکہ لوگ خود اپنے مردوں کو نہلانا سیکھیں، خود اپنے مردوں کو کفنانا سیکھیں، خود اپنے مردوں کو نہ اپنے مردوں کی قبر کھودیں، خود سب کچھ اپنے کام کریں. یہ ہمارا مقصد ہے اس ان تمام سب مسائل کے بیان کرنے کا. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس اہم اور ضروری اور سنت صحیحہ سے ثابت مسائل میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے زیادتیاں کری ہوئی ہیں، یعنی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کو چھوڑ کے اپنی طرف سے زیادتیاں کی ہوئی ہیں یا کمیاں کی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے رسم و رواج جو اسلام کے نام پر لوگوں نے جاری کیے ہیں، ہمارے معاشرے اور سماج میں جو رواداں ہیں، ان تمام سب کو فاش کر دوں اور ان تمام مسائل کو بے نقاب کر دوں اور ان تمام زیادتیوں یا کمیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دوں، تاکہ اسلام کے چہرے کے اوپر جو غبار دشمنان اسلام نے اسلام کا نام لے کر کے ڈالا ہے اور اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے اعراض کیا ہے اور اپنے آنکھوں کو پھیر لیا ہے، پھر ان کو وہ آئینہ دکھائیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جو نور اور جو روشنی اسلام کے اندر تھی وہ روشنی آپ کے سامنے پیش کریں اور ان بدعات، ان خرافات، ان باطل رسم و رواج کو آپ کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کریں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے اور انہی مقاصد کے پیش نظر یہ مسائل سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مردے کیسے نہلائے جائیں، ہمیں پتہ نہیں میتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کسی کی تعزیت میں جانا ہے تو طریقہ کیا ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ اپنے میت کو کس طرح سے ثواب پہنچائیں، ثواب پہنچانے کے کیا طریقے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ قبرستان کے اندر اگر جائیں تو کون سا طریقہ اپنائیں میت سے زیارت کرنے کا، میت کے لیے دعا کرنے کا ہمیں وہ طریقے نہیں معلوم ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ تمام سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ عذر نہ پیش کر سکیں اور حجت آپ کے اوپر قائم ہو جائے اور شرک و بدعت کی غلاظت جو ہمارے دلوں اور ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یہ تمام سب ختم ہو کر کے نور توحید اور کتاب و سنت کی خوشبو اور اس کی جو ہے چاشنی ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھ جائے. یہ ہے اصل مقصد. اللہ وحدہ لا شریک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو وہ گھر کے لوگ کتنے مضمحل اور کتنے پریشان حال ہوتے ہیں. ایسی حالت میں اگر کسی کے گھر میت ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے، جو میت کے ارد گرد اس بیمار اس مریض کے ارد گرد لوگ ہیں، جب یہ دیکھ لیں کہ میت کی روح نکل چکی ہے تو سب سے پہلے میت کی آنکھیں بند کر دیں، ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ درست کر دیں، اگر اکڑے ہوں، ٹیڑھے ہوں، میڑھے ہوں. آج اپنے ان ٹانگوں پہ ہم بہت ناز کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے موت کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا ہے والتفت الساق بالساق، وہ دن یاد کرو جب تمہاری پڈلیاں پڈلیوں سے چمٹ جائیں گی، پڈلیاں پہ پڈلیاں رگڑ کھائیں گے اور وہ موت جما کر کے تمہاری روح کو کھینچے گی اور اس شدت درد سے، اس شدت تکلیف سے تمہاری پڈلیاں اکڑ جائیں گی تو اس وقت تمہیں کوئی نہیں یاد آئے گا. تو دوستو ایسی حالت میں میت جب روح نکلتی ہے تو کہیں اس کی نگاہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس فرشتوں کا پیچھا کرتی ہے، جو فرشتے روح کو لے کر کے چلتے ہیں تو اس کی نگاہیں یوں ہی اٹک جاتی ہیں آسمانوں میں، اس کے ہاتھ اکڑ جاتے ہیں، اس کے پاؤں اکڑ جاتے ہیں، اس کا چہرہ
جو ہے دوسرے شکل کا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو میت کے ارد گرد ہیں ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اکڑے ہوئے بدن کو درست کر دیں, ہاتھ درست کر دیں, چہرہ صحیح کر دیں, آنکھ بند کر دیں, پیروں کو سیدھا کر دیں اور میت کی تجہیز و تکفین کے اندر جلدی کریں. بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے اور اخوان جانتے ہیں بہت سارے لوگ کہ میت کے سرحانے قرآن رکھا جاتا ہے, لوبان اور اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں, اور جب بھی اور خاص طور سے عورتوں, اور ظاہر ہے وہ میت عورتوں ہی کی بھیڑ میں زیادہ رہتی ہے, تو جب بھی کوئی عورت آتی ہے تو وہ لوبان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتی ہے اور اس سے تھوڑا سا مطلب ہاتھ میں خوشبو لیتی ہے اور پھر میت کے منہ کے اوپر اس کو ملتی ہے اور پھر جا کر کے کنارے بیٹھ جاتی ہے. اس طرح سے ہر داخل ہونے والی عورت اس طرح سے کرتی ہے. یہ تمام سب چیزیں اور اس طرح کی دوسری رسم و رواج, قرآن رکھنا, اگربتی سلگانا, لوبان, یہ تمام سب چیزیں جو ہے خرافات ہیں, جاہلانہ رسم و رواج ہیں. اس کو لے کر کے چہرے کی میت کے چہرے کے اوپر ہاتھ ملنا یہ سب جہالت ہے. ان سے مسلمانوں کو دور رکھنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ آدمی عطر وغیرہ لگا دے, خوشبو وغیرہ لگا دے تاکہ جو ہے خوشبو رہے بس. بہرحال یہ پہلا مرحلہ جب میت کے بعد پہلا مرحلہ میت کا غسل کا آتا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے سنت کے مطابق نہلانے کا جو طریقہ ہے میت کو وہ آپ کے سامنے پیش کروں. سنت کے مطابق نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو کسی تختے یا چارپائی کے اوپر لٹا دیا جائے اور پردہ کر لیا جائے اور سطر کو ننگا کیا جائے, لیکن بغیر اس کے کپڑے, بغیر اس کے کپڑے, میت کو جو ہے ننگا بغیر اس کے کپڑے اتارے ہوئے نہ کیا جائے, یعنی اوپر سے ایک چادر ڈال دی جائے, اس چادر کے نیچے سے اس کے کپڑے اتارے جائیں, ایک بیگ اس کو ننگا میت کو نہ کیا جائے, یعنی سطر کو ننگا کیے بغیر اس کے کپڑے اتارے جائیں, یعنی اوپر سے کوئی چادر وغیرہ اس کے اوپر اڑا دی جائے اور نیچے سے آستے آستے اس کے کپڑے سارے اتار لیے جائیں, پھر ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر میت کو استنجا کرایا جائے, یعنی شرمگاہوں کے اوپر پانی ڈالا جائے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاتھ کے اوپر کپڑے لپیٹ کے میت کو استنجا کرایا جائے, یعنی اس کے اوپر پانی ڈالا جائے. پھر تمام اعضائے وضو دھلائے جائیں, جتنے بھی وضو کے اعضا ہیں, کلائیاں ہیں, ہاتھ ہیں, منہ ہے, پیر ہے, ہے نا, یہ اعضائے وضو ہیں, ان کو دھلایا جائے, یعنی جس طرح وضو بنایا جاتا ہے اس طرح سے تمام اعضائے وضو دھلے جائیں گے, لیکن کلی اور ناک میں پانی وغیرہ نہیں ڈالا جائے گا, کیونکہ اب وہ زندگی تھی جب ناک میں پانی جاتا تھا تو باہر آتا تھا, کلی کراتے تو باہر, لیکن اس میں کلی الی نہیں کرائی جائے گی. اور وضو کی ابتدا اور شروعات جو ہے جس طرح زندگی میں داہنی طرف سے ہوتی تھی, اس طرح مرنے کے بعد بھی داہنی طرف سے کیا جائے گا. اب گویا آپ نے پہلے استنجا کرایا, پھر اعضائے وضو دھلے, یعنی اس کو وضو کروایا. اب مرحلہ جو ہے غسل کے لیے, ایک بات اور سنیں کہ جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے غسل کے لیے, جو پانی ڈبوں میں آپ نے بھرا ہوا ہے, سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے جائیں, بیر سمجھتے ہیں نا, بیر کے پتے ڈال دیے جائیں اور اس کو تھوڑا گرم کر لیا جائے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آئی بھی ہے کہ اغسلوا بماء وسدر, کہ اپنے مردے کو پانی اور بیر کے پتے ڈال کر کے غسل دو. وضو کرانے کے بعد, اب وضو آپ نے کرا دیا, وضو کرانے کے بعد میں سر اور داڑھی کو صابن سے مل کر دھوئیں, خوب دھوئیں, سر ہے اور داڑھی ہے, خوب صابن وغیرہ مل کر کے دھوئیں. پھر سیدھی کروٹ لٹا کر سارا جسم پاک و صاف کریں, سیدھا کروٹ لٹا کر کے یوں اس کا پورا جسم پاک و صاف کریں, تمام جسم کے اوپر, خاص طور سے پیٹ کے اوپر جو ہے آستے آستے ہاتھ پھیریں, تاکہ اگر کچھ نکلنا چاہے پیٹ سے, کچھ غلاظت, کوئی پیشاب یا کوئی پانی وغیرہ, تو آرام کے ساتھ جو ہے نکل جائے. اس کو پاک کرنے کے لیے میت کو تھوڑا سا اٹھا کے بٹھا بھی دیا جائے, پھر لٹا دیا جائے, تاکہ کوئی چیز نکلنی ہو غلاظت وغیرہ تو دھلنے سے پہلے ہی ابھی پاک اور صاف ہو جائے. پھر جو ہے اس طرح سے اس کے اوپر اور خوب ایسا کرتے وقت خوب پانی بہایا جائے, پانی بہانے کے اندر کمی نہ کی جائے, خوب پانی بہا جائے. ہر ہر جوڑ کو, جسم کے ہر ہر عضو کو تین تین مرتبہ یا پانچ پانچ مرتبہ یا سات سات مرتبہ دھوئیں, اور ضرورت پڑے تو اس سے زیادہ بھی دھوئیں. پانی بہانے کے اندر بخارت نہ کریں, اس سے زیادہ بھی ضرورت پڑے تو دھو سکتے ہیں, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ عدد جو دھلنے کی ہوگی یہ طاق ہوگی. کیا ہوگی؟ طاق, سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دو اور تو نہیں بلکہ ایک یا تین یا پانچ یا سات, یہ آداب کیا ہیں؟ یہ طاق کی عددیں ہیں, اس بات کا خیال رکھیں. پانی گرم کرتے وقت پانی میں بیر کی پتی یا پھول وغیرہ ڈال دیں, پھول کی پتیاں وغیرہ ڈال دیں, اور سب سے اخیر میں جو پانی جسم کو دھلنے کے لیے استعمال کیا جائے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ اس کے اندر کافور ملا ہوا ہو. کافور سمجھتے ہیں نا, کافور ایک قسم کا ہوتا ہے, میت کو نہلانے کے وقت استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اندر کیا ملا ہو؟ کافور ملا ہو. اب جب آپ نہلا چکے, پہلے داہنی طرف سے نہلائیں, پھر بائیں طرف سے, اس طرح سے خوب تین تین دفعہ, پانچ پانچ دفعہ, سات سات دفعہ, اور جتنی ضرورت ہو اس کو نہلا لیں, اس کے بعد میں پھر صاف کپڑے ہاتھوں میں لے کر کے لپیٹ کر پورے جسم کو پوچھ ڈالیں, صاف کپڑے ہاتھوں میں لپیٹ کر پورے جسم کو پوچھ ڈالیں. یہ تعلیم مرد اور عورت سب کے لیے ہے, یہ تعلیم یہاں تک مرد اور عورت سب کے لیے ہے. عورت کے لیے تھوڑا سا مختلف یوں ہے کہ میت اگر عورت ہو تو اس کے بال نہلاتے وقت کھول دیے جائیں, وہ جو جوڑے بندے ہیں وہ کھول دیے جائیں, پھر نہلانے کے بعد کنگھی کر کے اس کی تین چوٹیاں بنا کر نیچے ڈال دیں, یعنی پیٹھ کی طرف اس کو ڈال دیں, سمجھ رہے نا. غسل کے بعد ان تمام مقامات پر کافور مل دیں جو کہ وضو کے وقت دھوئے جاتے ہیں, یعنی پیشانی ہے, ناک ہے, ہے نا, اسی طرح سے گھٹنے ہیں, جوڑ ہیں, ہاتھ ہیں, یہاں پر کیا مل دیں آپ, اعضاء وضو کے اوپر کافور مل دیں, خوشبو مل دیں. اور یہ, 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 یہ حکم جو ہے عام میتوں کے لیے ہے, لیکن جو لوگ مار کے جہاد میں لڑتے شہید ہو جائیں گے انہیں نہ غسل دیا جائے گا اور نہ ہی ان کو خوشبو ملی جائے گی, نہ ہی انہیں, جو لوگ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں, نہ انہیں غسل دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں خوشبو ملی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اسی حالت میں اٹھے گا اور اس کے جسم سے خون بہتا ہوا ہوگا جس سے کستوری خوشبو آ رہی ہوگی. اللہ کی راہ میں جو شہید ہوگا وہ اسی حالت میں اللہ کے سامنے اٹھے گا جس کے جسم سے, اس کے خون سے کستوری خوشبو اور مشک و زعفران کی خوشبو آ رہی ہوگی, اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. غسل دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل دینے کے تمام آداب اور طریقوں سے واقف ہو. یہ جو آداب اور طریقے میں بتلا رہا ہوں آپ لوگوں کو, اتنی واقفیت اس کو ہو جو غسل اور نہلانے والا ہو. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قریبی عزیز ہو, قریبی رشتہ دار بھی ہو, اور اگر کوئی ایسا نہ ملے تو کسی پرہیزگار عالم کو آپ بلائیں اور تاکہ وہ غسل دے. لیکن آج کل ہمارے یہاں مولوی بڑا بچکتا ہے, مردے کو نہلانے کے لیے خود قبروں پہ فاتحہ نیاز کرنے کے لیے پہنچ جائے گا, مردے مر جائیں قرآن خوانی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا, کفن کا ایک گد کپڑا جنازے کی نماز پڑھا کے اپنے گھر لینے کے لیے پہنچ جائے گا, اور آپ کی یہاں تیجا چالیسواں برسی کرنے کے لیے پہنچ جائے گا. لیکن اس کو کہہ دو میاں صاحب مولانا صاحب مردے کو نہلانے تو بچکے گا. بڑے بڑے علامہ لوگ ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں, اگر آپ ان کو کہیں چلے مردوں کو نہلا دیں, ہمارے ہاں ہم نہیں جانتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرہیزگار عالم ہیں, ہمارے مولوی ہیں, آپ چل کے نہلا دیں, اللہ کی قسم وہ اپنی شان میں توہین سمجھے گا اس کو. وہ کیا کہے گا, توہین سمجھے گا کہ اب میں مردوں کو نہلاؤں, میں مردے نہلانے والا ہوں, اس طرح کی بات آپ کو کہے گا. ایسے ذلیل لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن کھانے پینے کے لیے سڑک سے پہنچ جائیں گے عید حالے ثواب کرنے کے نام پر, فاتحہ ضرور کرنے کے نام پر, لیکن یہ کام کرنے کے لیے نہیں پہنچیں گے. تو پرہیزگار عالم کو آپ استعمال کریں. اس طرح سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اسی طرح سے غسل دینے والا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی میت کو غسل دے تو وہ یہ رکھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس عمل سے راضی اور خوش ہوگا, یہ اس کی نیت ہو. یہ نیت نہ ہو کہ ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا, نعوذ باللہ, نہیں, نہ اجرت, بلکہ یہ نیت ہو کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح سے نہلانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نہلاتے وقت اگر میت کے اندر, میت کے جسم میں کوئی ناگوار چیز دیکھے یا کوئی عیب دیکھے نہلاتے وقت میت کو, کوئی عیب دیکھے تو اس راز کو, اس بھید کو کسی سے نہ کھولے. نہلاتے وقت جسم میں کوئی عیب ہے, کوئی راز, کوئی بےچارہ زندگی بھر وہ چھپائے رہا معاشرے اور سماج کے اندر, اب نہلانے والا راز پا گیا نہلاتے وقت, ہے نہیں, تو اس راز کو, اس بھید کو نہ کھولے, اس کی پردہ پوشی کرے. حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فأدى فيه لمانا ولم يخش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه ومن ولدته امه وقال ليليه اقربكم ان كان يعلم فان لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وامانه رواه احمد. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو, تم میں کا جب کوئی کسی میت کو غسل دے تو چاہیے کہ نہایت ہی امانت داری کا خیال رکھے, امانت اور دیانت کا خیال رکھے, اور اس کے اندر جو کوئی بھی عیب وغیرہ دیکھے اس کو لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ میت کو غسل دیتا ہے اور اس کے اندر امانت کو قائم رکھتا ہے اور اس کے اندر جو عیب اور جو کچھ بھی چیزیں دیکھتا ہے وہ کسی سے بیان نہیں کرتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے وہ اس طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. دیکھیں احترام مسلم کس کو کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا، انسانیت کا احترام پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، اپنی امت کو سکھلایا ہے کہ زندگی کے اندر جس طرح ہوا معزز اور محترم تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی صدر پوشی کی جائے، اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے اور اس کو نہ کھولا جائے، اور ایسے شخص کو جو جان گیا ہو عیبوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اگر وہ اس راز کو نہ کھولے، جو کوئی عیب اگر بفرض محال کسی بندے کے اندر پا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے، اور گناہوں سے وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ دیکھیں کتنا بڑا حج، ایسا ثواب تو حج کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی حج سب حج نہیں، بلکہ حج مبرور، وہ حج جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو، وہ حج جو مقبول ہو، اس کا ثواب یہ ہے. پتہ نہیں ہم کتنے حج کرتے ہیں، کون سا مقبول ہوتا ہے کون سا نہیں مقبول ہوتا ہے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چننے کا ضروری ہے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار اس کو نہلائے اور دھلائے، اور شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، جانکار ہو، طور اور طریقے کو جانتا ہو. فائن لم یکن یعلم، اگر وہ طور طریقے نہ جانتا ہو، آداب غسل نہلانے دھلانے کے طریقے نہ جانتا ہو، تو جو تم پسند کرتے ہو متقی پرہیزگار تمہیں کا کوئی شخص ہو، عالم ہو، اس کو بلا لو، وہ تمہارے مردے کو نہلائے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ قریبی عزیز کوئی عالم ہو، پرہیزگار ہو، اس کو پہلا موقع ملے گا نہلانے کے لیے. اگر کوئی رشتے داروں میں ایسا شخص نہیں ہے تو پھر محلے کا امام ہوگا جو، یا کوئی بھی امام ہی نہیں بلکہ کوئی بھی آپ کی نظر میں پرہیزگار آدمی ہو، جاننے والا ہو طریقہ غسل وغیرہ کو، اس کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں غسل دینے کی اجازت دیں. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من غسل مسلما فقدم علیہ غفر له اللہ 40 مرہ. واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کو غسل دے، اجر اور ثواب دے کو مسلمان، اور نہلانے کا مردوں کو ہم بہت دور بھاگتے ہیں، سنو، جو کسی مسلمان بھائی کو غسل دے اور اس کے عیبوں کو چھپا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، اللہ تو ایک مرتبہ بھی معاف فرما دے تو کافی ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اگر گناہوں کو معاف کر دے تو کتنی بڑی بات ہے، یہ ایک ہی دفعہ. لیکن دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 مرتبہ معاف فرماتا ہے. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے مردے کو نہلانے کی، اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس درجے مقام کو حاصل کرنے کے لیے صرف دو شرطیں ہیں، دو شرط. ایک شرط تو بڑی آسان شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ پردہ پوشی کرے، اس کے عیبوں کو نہ کھولے، اس کے راز کو فاش نہ کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نہلائے اور دھلائے تو بلا اجرت نہلائے اور دھلائے، اور یہ نیت رکھے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ وحدہ لا شریک راضی اور خوش ہو جائے. یہ نیت رکھے دو چیزیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ اجر اور یہ اس کو ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے کچھ حالات کے علاوہ، کچھ مجبوریوں کے علاوہ، مرد مرد کو غسل دے گا اور عورت عورت کو غسل دے گی، دے سکتے ہیں، مرد مرد کو اور عورت عورت کو غسل دے گا. یہ نہیں کہ مرد عورت کو، عورت مرد کو غسل دے، نہیں، مرد مرد کو غسل دے گا اور عورت عورت کو غسل دے گا، عورت کو غسل دے گی، مگر اس حکم سے میاں اور بیوی الگ ہے، شوہر اور بیوی اس حکم سے الگ ہے. بلکہ کیونکہ شوہر اگر عورت، یعنی شوہر اگر اپنی عورت اور اپنی بیوی کو، شوہر اگر اپنی عورت کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دینا چاہیں، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو نہلانا چاہیں، مطلب شوہر مر گیا، عورت چاہتی ہے کہ میں نہلاؤں اپنے شوہر کو، اور بیوی مر گئی، شوہر چاہتا ہے میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے میں غسل دوں، تو یہ دونوں طرح سے جائز ہے، عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے اور مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، جائز ہے. اس کی دلیل یہ ہے، سب سے پہلی، کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، اس کی کوئی دلیل وارد نہیں ہوئی ہے، اور ہر چیز جس میں منع نہ ہو اصلا وہ چیز جائز ہے. دوسری دلیل یہ ہے، سنن ابو داود کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حدیث موجود ہے کہ لو کنت استقبلت من امری ما استدبرت ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر نسائه، کہ اگر یہ صورتحال مجھے معلوم ہوتی، پہلے سے اگر معلوم ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا. یعنی اگر یہ حکم میں معلوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں ہی غسل دیتی ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہی غسل دیتی ہیں، اور کوئی مرد آپ کو غسل نہ دیتا. اسی طرح سے مسلم احمد کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی کے موقع پر فرمایا، ایک دفعہ میت کو دفن کر کے آئے تو حضرت عائشہ نے کہا وارا صاح ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہائے میرا سر بھی پھٹا جا رہا ہے. یعنی ایک چہل ہوتی ہے میاں اور بیوی میں نقالی کرنے کی. انہوں نے کہا میرا سر پھٹا جا رہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذرکی لو مت قبلی فغسل چکی و کفن چکی ثم صلیت علیک و دفن چکی. یہ عائشہ کتنی اچھی بات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اگر مجھ سے پہلے مر گئی، تم اگر مجھ سے پہلے مر گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں نہلاؤں گا، میں تمہیں کفناؤں گا، پھر میں تمہارے اوپر نماز جنازہ پڑھوں گا اور پھر میں تمہیں دفن کر دوں گا. تو اگر بیوی کو غسل دینا مرد کے لیے جائز نہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ سے اس طرح کی بات، حرام کی باتیں نوز باللہ نہ فرماتے. اس حدیث سے خود ثابت ہوتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے. تیسری دلیل اس کی، بلکہ چوتھی دلیل اس کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور اپنے شوہر حضرت ابوبکر کو غسل دیتی ہیں. اسی طرح سے داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، تو داماد رسول حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیوی کو نہلاتے اور غسل دیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا بیٹی کو. تو یہ تمام سب دلائل ہیں جن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کو غسل دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے، اور بیوی اپنے مرد کو غسل دینا چاہتی ہے تو وہ دے سکتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. برخلاف کچھ لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جہاں بیوی مری، ہمارے ہاں ایسے بھی جہاں بیوی مری چارپائی نہیں چھونے دیتے، چہرہ نہیں کھولنے دیتے، اس کے سامنے غریب کو دور ہی رکھتے ہیں. ہم نے اپنے اللہ کی قسم ہم نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے غریب بیچارہ مر گیا، لوگ گاؤں والے اس کی بیوی کی چارپائی اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں لیکن اس کے شوہر کو چارپائی نہیں چھونے دے رہے، کریں گے اب رشتہ ختم ہو گیا، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا مرنے کے بعد، اب وہ اس کی بیوی نہیں، وہ اس کا شوہر نہیں، اس لیے اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں نے کہا جہالت کی حد ہے، حد ہو گئی جہالت کی. اب محلے والے گاؤں والے پوری چارپائیاں اٹھائے نوز بلّا کیا اس کے ٹوٹنے کے بعد، ان کے رشتے نوز بلّا جڑ گئے اس کے ساتھ، سب تو غیر محرم ہے اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگوں نے اس طرح سے مولویوں نے فتوے دیے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے میرے بھائی، یہ احادیث صحیحہ کی روشنی ہے. اور وہ جو ہے یہ قیاس ہے، ایک رائے ہے، ایک سوچ ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت ہے، یہ صرف اپنی فقاہت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کے خلاف کوئی رائے پیش کرنے کو اور عقل میں لوگوں کو پھیلا دینے کے، اس کو کہتے ہیں یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے، اسی کو فقیر سمجھا جاتا ہے، ایسے شخص کو جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات نعوذ باللہ کرے. تو یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں. اسی طرح سے نہلانے والے کو خود نہانا ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. کوئی اگر میت کو نہلا رہا ہے تو اس کے لیے فرض یا واجب نہیں ہے کہ اب وہ غسل کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے نہانا مستحب ہے. اسی طرح نہلاتے وقت تلاوت کلام پاک کرنا یا زور زور سے کلمہ پڑھنا یا کوئی درود پڑھنا یا کوئی بھی چیز، یہ تمام سب چیزیں نبی مثلاً نہلاتے وقت بات جاہل کیا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، ایک لوٹا پانی ڈالے، دس لوٹا پانی ڈالے، اللہم صل علی محمد، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب چلا کر، یہ تمام سب بدعت ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے ثابت ہوئے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح نہلانے کی جگہ پر بعض جاہل اور بعض ان پڑھ اور بددین، جاہل بیچارے بددین کیا، مولویوں نے انہیں بتایا نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جہاں میت کو نہلایا جاتا ہے وہاں گڈھا کھودتے ہیں، وہاں پانی جمع کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو جو مر جاتے ہیں ولی اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ ہدایت دے، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک پیر مرا تھا، اللہ کی قسم، شیعہ تو پھر ہیں، شیعہ تو اپنے مردوں کے پانی بوتلوں میں رکھتے ہیں، یہ حضرات بھی بزرگوں کے دھومن مردوں کے باٹلیوں میں رکھتے ہیں غسل کے، نہلا کے میت کو کہتے ہیں یہ حضرت بلانے کی جو ہے پانی ہے ان کے جسم کا، اور باقاعدہ اللہ کی قسم اس کو بانٹا جاتا ہے اور یہ مردود لوگ اس کو پیتے ہیں نجس کو. اس طرح سے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، یہ تبرک، یہ کیا کہتے ہیں، تبرک ہے، باٹمیاں لگتی ہوئی ہم نے خود دیکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے، فلانے تھے، فلانے سے اس طرح سے کیا جاتا ہے نعوذ باللہ. اور جاہل مسلمان اور عالم ہیں، عالم مفتی صاحب ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سجادہ نشین بنے بیٹھے ہیں، نام نہیں، میں نام لوں کیا نام لوں ان کو، ہاں اللہ انہیں ہدایت دے، بس اس طرح کے لوگ موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور جناب علی اسی طرح سے جہاں دب غسل دیا جاتا ہے وہاں پانی جمع کر کے اور پھر اس کے اوپر پانی نہیں ڈال کے وہاں باقاعدے اگربتیاں روزانہ سلگائی جاتی ہیں، وہاں قرآن رکھا جاتا ہے اور حافظ قرآن بلا بلا کر کے ان کو تلاوت کروائی جاتی ہے، وہاں یہاں روح آتی ہے اور یہ باقاعدے وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں مردے کو پہنچتی ہے نعوذ باللہ۔ یہ تمام سب چیزیں میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے توبہ کرو۔ یہ رہے نہلانے کے مسائل، نہلانے کے مسائل۔ باقی رہا کفن کا مسئلہ، یہ بھی میں بتا دے چلوں، نہلانے کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جب قیدی سنیں گے نا تو سمجھ میں آ جائیں گی باتیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عام طور پر کفن کا مسئلہ بھی دیکھیں، سن لیں۔ عام طور پر کفن کو، مرد کو تین کپڑے دیے جاتے ہیں یعنی تین کفن، عورت کو پانچ کپڑوں میں دفنایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، کپڑے نہ ملے تو دو بھی ہے، ایک بھی ہے، ہے نہیں؟ مجبوری ہے تو مجبوری کی بات الگ، اور کم سے کم اتنا کپڑا ہو میت کو دیا جائے جس سے اس کا پورا جسم ڈھک جائے، زیادہ سے زیادہ تین، اور کم سے کم اتنا کپڑا میت کو دیا جائے جس سے کہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے۔ کفن خریدتے وقت تین باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں۔ نمبر ایک، کفن زیادہ قیمتی نہ ہو، کفن زیادہ قیمتی نہ ہو، اور نمبر دو، کفن اچھا ہو، نمبر تین، سفید رنگ کا کفن ہو، اور سفید رنگ کا کفن ہو، یہ تین چیزیں خاص طور سے خیال رکھیں۔ دوسری چیز، ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ زندگی کے اندر میت کا جو سرپرست تھا مرنے کے بعد بھی وہی کفن مہیا کرے گا، لیکن اگر وہ بیچارے کے پاس طاقت نہیں ہے تو جو ہے بیت المال سے کفن دیا جائے گا یا محلے کے مسلمان اس کے لیے کفن مہیا کریں گے۔ اللہ کے، اور ان تمام سب باتوں کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، رواہ مسلم، کہ جب تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو کفن دے تو بہترین کفن دے اس کو، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں اذا ولی احدکم، کہ جب تم میں کا کوئی ولی ہو، سرپرست ہو، اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔ اسی طرح سے تیسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابکم البياض وكفنوا فيها موداكم، رواہ ابو داؤد، ابو داؤد کی روایت، کہ اپنے مردوں کو سفید کفن دو اور اسی میں اپنے مردوں کو، اے لوگو خود سفید کپڑے پہنو، اے لوگو خود سفید کپڑے پہنو اور جب اپنے مردوں کو کفناؤ تو سفید کپڑے میں کفن دو، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ابو داؤد کی ایک چوتھی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغالوا فی الکفن، اے لوگو کفن کے اندر گولو مت کرو، کفن کے اندر زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کر کے کفن مت خریدو، ہے نا، بلکہ متوسط درجے کا کفن ہو۔ تو یہ کفن کے متعلق جو ہے چند باتیں رہیں۔ محرم جو ہے، محرم حج، محرم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ کر کے خانے کعبہ جا رہا ہوں۔ اگر ایسا شخص راستے میں مر گیا یا حج کرتے وقت مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دو کپڑے میں دفنایا، کفن دیا جائے گا، یعنی جو کپڑا پہنا ہے وہی اس کا کفن ہوگا، نہلا کر کے اس کو کپڑا پہنا دیا جائے گا، لیکن اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی، محرم کو بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثۃ اضواب یمانیہ البیض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، تین یمنی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الخرقۃ الخامسۃ تشد بها الفقرین والورکین تحت الدرع، رواہ البخاری، فرماتے ہیں کہ عورت کے کفن کا پانچواں کپڑا وہ ہے جو قمیض کے نیچے رہتا ہے، اس سے عورت کا سطر اور اس کی رانیں باندھی جاتی ہے۔ یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے تین کپڑوں کا ثبوت ہے اور عورت کے لیے کتنے کپڑوں کا؟ پانچ کپڑوں کا ثبوت ہے۔ ابھی میں ان کی تفصیل بھی بتائے دیتا ہوں۔ میت کو خوشبو ملنا، دھونی دینا، خوشبودار لکڑیوں کی، یہ تمام سب تین مرتبہ جائز ہے۔ تین مرتبہ میت کو جو ہے خوشبو لگانا، دھونی دینا، مثلا اود وغیرہ کی خوشبو لگانا، یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجمرتم المیت فاجمروه ثلاثا، اے لوگوں جب اپنے میت کو خوشبو لگاؤ یعنی دھونی دو تو تین مرتبہ دھونی دو، لیکن محرم اس حکم میں شامل نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یا اس کے کفن میں خوشبو لگانے سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تحنثوه، اور محرم کو خوشبو نہ لگایا جائے۔ اسی طرح سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہید کو نہ غسل ہے اور نہ کفن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاء یوم القیامۃ وجروحه یتعب دما اللون لون الدم والريح ریح المسک، متفق علیہ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت کہ اس کو غسل نہ دیا جائے بلکہ اس کو اسی کپڑے میں دفنایا جائے۔ قیامت کے دن وہ شہید اللہ وحدہ لا شریک کی حال کے دربار میں اس حالت میں آئے گا کہ اس سے اس کا خون ٹپکے گا اور اس سے جو خوشبو پھوٹے گی وہ مشک اور زعفران سے کہیں زیادہ جو ہے خوشبودار ہوگی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے اگر کفن کم ہے اور میتیں زیادہ ہیں, کفن کا کپڑا کم ہے اور میت 10-15 ہے, جیسے کبھی کبھی حادثے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ, مثلا ابھی کریک جو ہوا کچھ دن پہلے سعودی ایئر لائنس اور قذاق کا جو قادستان کا ہوا, کہاں تک اب وہاں پہ تو سب سمجھو پہنچ گئے وسائل, لیکن کہیں ایسی جگہ بھی میت ہو سکتی ہے جہاں کفن کے کپڑے کم ہوں, تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کفن کم ہے میتیں زیادہ ہیں تو ایک ہی کفن میں دو دو چار چار جتنا بھی آئے ان کو کفنایا جا سکتا ہے, جائز ہے. اسی طرح سے اپنی زندگی میں کفن تیار کرنا یہ بھی جائز ہے. جو ہے چنانچہ ایک بڑھیا اللہ کے رسول, اس کی دلیل کیا ہے, ایک بڑھیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایک چادر اس نے اپنے ہاتھ سے بنا تھا, بڑی خوبصورت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اتنے میں صحابی بیٹھے تھے, ان کو بڑا اچھا لگا, انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ چادر مجھے دے دیں, ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی, اوڑھی تھی, اٹھا کے ان کو دے دی. صحابہ کرام نے کہا تم نے بہت برا کام کیا, اما وہ تو ابھی یہ بڑھیا لا کے ہدیہ دیا حضور کو اور ان کو دیا, اب تم مانگ لیا اتنی جلدی, اتنی لالچ, اتنی بھی لالچ نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا جانتے ہو میں نے تم مانگا ہے, یہ میں کفن کا کپڑا, میں اس کو کفن بنانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے مانگ لیا ہے کہ میں اسی میں کفن دیا جاؤں, چنانچہ جب مرا تو اس کو اسی میں کفنایا گیا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ زندگی کے اندر آدمی کفن تیار کرا سکتا ہے, جائز ہے اس کے لیے. اسی طرح سے قبر کھودنے کی اجرت, نہلانے کی اجرت, جو ہے اسی طرح سے جو ہے یہ تمام سب چیزیں جو اجرت ہیں آدمی کی, جو اگر اجرت کے اوپر آپ کروا رہے ہیں, قبر کھودوا رہے ہیں, نہلا رہے ہیں, کسی کو دینا ہے, یعنی کرائے کے لوگ بھی ہوتے ہیں قبر کھودنے والے بھی, ان کو پیسے, تو یہ تمام سب میت کے مال سے یہ تمام سب چیزیں ان لوگوں کو دی جائیں گی. جن لوگوں کو, قبر کھودنے والوں کو, نہلانے والوں کو, جلانے والوں کو, انتظامات کرنے والوں کو, اجرت کے طور پر اس کے مال سے دیا جائے گا اور اس کے بعد تقسیم ہوگا ورثہ. تو یہ رہے کفن سے متعلق چند احکام جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب آئیے ہم آپ کو کفن سے متعلق وہ باتیں بتائیں جو نہ سنت رسول سے ثابت ہیں اور نہ ہی آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے. نمبر ایک, یعنی یہ باتیں نہ سنت رسول میں ہیں, نہ صحابہ سے ثابت ہیں, نہ تابعین سے ثابت ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, بلکہ یہ موجودہ دور کی کیا ہیں, بدعتیں اور خرافات ہیں. نمبر ایک, کفن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کلمہ طیبہ یا عہد نامہ یا قرآنی آیات یا اہل بیت وغیرہ کے نام لکھوانا, مر گیا مردہ نہ کبھی نماز نہ روزے, یا رہتا بھی ہو تو باقاعدہ اس کفن کے اوپر کاشی بلایا بسم اللہ الرحمن, مشک اور زعفران سے لکھوایا جاتا, کلمہ طیبہ لکھوایا جاتا, عہد نامے لکھوائے جاتے ہیں, مرشد کے وصیتیں لکھائی جاتی ہیں, نہ جانے کیا کیا ان کو لکھایا کر کے اور کفن میں لپیٹا جاتا ہے. یہ سراسر حرام ہے, یہ تمام سر بدعت ہیں, خرافات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں ہے. نمبر دو, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علیحدہ کپڑے پر بسم اللہ یا کلمہ طیبہ یا عہد نامہ یا اہل بیت کے نام یا تمام سب چیزیں لکھا کر میت کے سینے کے اوپر رکھا جاتا ہے. جب ہم کیا جاتا ہے تو یہ تمام سے لکھا کے مردے کے سینے پہ رکھا جاتا ہے, زندگی بھر تو اسے پڑھا ہی نہیں, اب جب مرے گا تو کہتے ہیں کہ یہ سب یاد آئیں گی, یہ سب جب مرکن نکیر آئیں گے تو یاد آئیں گی, نعوذ باللہ. نمبر چار, اسی طرح سے کفن کو آب دمدم میں بھگونا, حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, کفن کا ٹکڑا بھی لے کے جا, ہمارے انڈیا پاکستان سے آتے ہیں لوگ, باقاعدہ دمدم میں خوب بھگوتے ہیں اور خوب جو ہے کیا کہتے ہیں نہلاتے ہیں, پھر جا کے وہی سود کھانا, وہی شرک کرنا, وہی خبر پہ, وہی بے نمازی, وہی کافر, اور مر گئے تو کہنے کہ جی دمدم میں بھگویا ہوا ہمارا کفن ہے اس میں ہمیں کفن دو, یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوگی یا جنت میں ہم چلے جائیں گے. یہ اس کا کوئی سب, یہ تمام سب طفل تسلیاں ہیں, یہ تمام سب بچوں کی ایک طف تسلیوں کی باتیں, اس میں کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. نمبر چار, بزرگوں کے لباس میں کفن بنانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ تمام اعمال کرنے سے جو ابھی ہم نے بتایا ہے یہ تمام میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی یا کمی ہوگی, یہ تمام سب چیزیں خرافات چیزیں ہیں. نمبر پانچ, چھوٹے بچوں کو کفن کے بجائے نئے کپڑے پہنا کر ان میں دفن کرنا, بعض مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کفن کے بجائے انہیں نئے کپڑے خرید کے پہنا کے دفن دیا جاتا ہے. اسی طرح سے دولہا دلہن اگر مر گئے تو کیا کیا جاتا ہے, انہیں کفن نہیں دیا جاتا پاس مقامات پر, بلکہ ان کو جو ہے یہ وہ بدعتیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہیں, آپ یہاں سوچیں ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے, بھائی دوسرے کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں, تو دولہا دلہن کو کفن کے کپڑے نہیں دیے جاتے بلکہ ان کو انہی کپڑوں میں دلہن کا کپڑا بنایا جاتا ہے, دولہے کا کپڑا بنایا جاتا ہے, سنوارا جاتا ہے, سجایا جاتا ہے اور چہرہ وغیرہ پہنا اونہا کے انہیں دفنایا جاتا ہے کہ یہ دولہا دلہن ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہیں پہنچیں گے اسی حالت میں, نعوذ باللہ. نمبر سات, یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کفن کم ہو تو روحیں گھر پر نہیں آتی, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کفن کم ہے میت کا تو روحیں گھر پر نعوذ باللہ نہیں آتی ہیں, یہ تمام سب خرافات ہیں. بندے خدا اگر زیادہ ہو تبھی بھی روحیں نہیں آتی ہیں, چل جائے گی, کم ہو تو آئے, ہے نہیں, اگر روحیں, یہ سب مولویوں کی بڑھ ہے, مولویوں نے صرف گھمایا ہے کہ شبرات کو روحیں آتی ہیں, گیارہویں کو روحیں آتی ہیں, جمعرات کو روحیں آتی ہیں, یہ تم سے لوٹنے کا ڈھنگ ہے, تم تو ہم سب تو جاہل ہے, تم سب جاہل ہو, اس وجہ سے بےخوب بناتے ہیں، احمد بناتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرو، ان کے گھر میں راجان پانی کم رہتے ہیں بچاروں کے. اکثر مولوی غریبی ہوتا ہے تو کھانے پینے کے تعلق سے کھانے پینے کا ڈھنگ اور ڈھڈورا ہے. یہ جنظم روحیں جو گئیں وہ گئیں، پھر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے. چاہے تم انہیں 100 میٹر گز 100 میٹر کفن دے دو، چاہے کہ 1 میٹر اور 2 میٹر کی بات ہو. تو یہ رہے میرے دوستوں یہ وہم اور دھوکے ہیں، یہ بدعتیں اور یہ خرافات ہیں. اب آئیے میں مختصر طور پر آپ کو جو ہے، ٹائم بھی کم ہے اور میں اپنے موضوع کو پورا بھی کرنا چاہتا ہوں، مختصر طور پر بالکل مختصر میں آپ کے سامنے کفنانے کا طریقہ، کفن کیسے پہنایا جائے گا یہ بتلا دوں، کیسے کفنایا جائے گا. بڑے غور سے ہمارے ان باتوں کو سنیے گا، میں بڑی جلدی میں باتوں کو بیان کر رہا ہوں کہ وقت بھی دیکھنا ہے اور موضوع کو بھی پورا کرنا ہے. میت کو کفن پہناتے وقت سب سے پہلے سر اور داڑھی اور کفن میں خوشبو وغیرہ مل دیں، سر میں سمجھ گئے نا، سر میں داڑھی میں خوشبو عطر وغیرہ مل دیں، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے اگلے حصوں یعنی سجدے کی جگہوں پر کافور عطر وغیرہ مل دیں. اسی طرح سے میت کے تمام سوراخوں میں جو ہے پاک اور صاف روئی عطر میں بھگو کر کے رکھ دیا جائے، تاکہ اگر کوئی چیز باہر نکلے تو اس سے کفن گندا نہ ہو بلکہ وہ روئی اس کو جذب کر لے، سمجھ رہے ہیں نا. پھر تینوں چادروں کو، مرد کی اگر میت ہے تو تینوں چادروں کو بچھا دیا جائے اور ایک دوسرے پہ بچھا دیا جائے اور میت کو اسی کے اوپر چت لٹا دیا جائے، یوں منہ آسمان کی طرف، سمجھ رہے ہیں، چت کو کہتے ہیں، لٹا دیا جائے. اور پھر اوپر کی چادر کو اور ہاتھ تو ظاہر ہے پتہ ہی آپ کو، یوں رکھا جائے گا سائیڈ میں بغلوں میں، ہے نا. اور پھر میت کو چت لٹائیں، پھر اوپر کی چادر کو داہنی طرف سے لپیٹنا شروع کریں، اوپر کی چادر کو داہنی طرف سے لپیٹنا شروع کریں، تینوں چادروں کو لپیٹ کر سر اور پیر کی طرف کفن کو باندھ دیا جائے. اگر بیچ میں بھی ضرورت ہو تو ڈوری لگا سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں. اگر کرتا، ازار، لفافے میں کفنانا ہو تو پہلے کرتا پہنا کر ازار کو لپیٹ دیں، پھر اوپر سے لفافہ لپیٹ دیں. اور عورت، میت اگر عورت ہو تو اس کے کفن کے لیے پانچ کپڑے ہونے چاہیے، اول تہبند، دوسرا کرتا، تیسرا اوڑھنی، چوتھا سربند یعنی سر کا، اور پانچواں جو ہے دو لفافے. جس طرح مرد کو کفناتے وقت عطر اور خوشبو لگایا جاتا ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی کفناتے وقت جیسے مرد کو خوشبو اور عطر اور وہ رونیاں لگائی گئی ہیں سوراخوں میں، اسی طرح وہاں بھی اس کو بھی لگا دیے جائیں، اسی طرح عورت کو بھی لگایا جائے. اس کے بالوں میں کنگھی کر کے 3 چوٹیاں بنا دی جائیں اور اس کی پیٹھ کے اوپر وہ 3 چوٹیاں ڈال دی جائیں. پھر پہلے تہبند کو بغل سے رانوں کے نیچے تک لپیٹ دیں، پھر کرتا اوپر سے پہنا دیں، اور پھر اوڑھنی سے سر اور بالوں کو چھپا دیں، پھر دونوں لفافوں میں لپیٹ کر سر اور پاؤں کی طرف اس کو باندھ دیں. یہ طریقہ ہے. یہ 5 کپڑے سنت سے ثابت ہیں. اگر میسر ہیں تو سب یہاں، نہیں میسر ہیں تو جتنا بھی میسر ہے اتنا کہ اس کا جسم ڈھک جائے، اتنا کافی ہے اتنا کپڑا. اور مرد کے لیے 3 کپڑے ہونے چاہیے، اگر نہ ملے تو 1 ہی کافی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں کفنایا گیا تھا، اس میں نہ امامہ تھی نہ قمیض تھی. اسی طرح سے بلکہ ایک ازار اور ایک چادر اور ایک لفافہ، اور یہی سنت ہے. تو یہ کفنانے کا طریقہ ہوا، جو کہ مردے کو کفنانے کا طریقہ ہوا. اسی طرح سے جو ہے جنازے کے متعلق چند باتیں میں آپ کو بتا دوں تاکہ میں اپنے موضوع کو اگلا بھی سمیٹ لوں. جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعوا بالجنازہ، اے لوگوں جنازے لے چلنے میں جلدی کرو. اور لمبی روایت اس میں آتا ہے اگر میت اگر اچھا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری مندر تک، اچھے مندر تک جلدی پہنچاؤ، اور اگر برا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اس لیے جلدی پہنچاؤ تاکہ دنیا سے یہ گند جو ہے کیا ہو، کم ہو، گنہگار ہے یہ. نمبر 2، جنازے کے ساتھ جانا ہر مسلمان کا حق ہے، مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے اس میں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہے. نمبر 3، جس جنازے کے ساتھ خلاف شرع کام ہو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، اس جنازے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. مثلا دھونی لے جانا، انگار لے جانا، آگ لے جانا، ڈھول تاشے، تمبور اور جو ہے گانے بجانے والے اور رونے گانے والوں کو لے کے چلنا، اس طرح سے ہمارے یہاں مسلمان بھی چلتے ہیں باقاعدے، بھائی راگ الاپ الاپ کر کے جاتے ہیں، ایسے جنازوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اسی طرح سے جنازے کے ساتھ خوشبو، لوبان، اگربتی جل لے جانا یہ منع ہے. اونچی آواز میں کلمہ درود اور اللہ اکبر سبحان اللہ یہ سب پڑھنا، یہ تمام سب چیزیں بدعت ہیں. اگر کوئی آدمی دل میں پڑھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اونچی آواز میں پڑھ پڑھ کے جاتے ہیں پھونکتے ہوئے، یہ تمام سب چیزیں بدعت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ممانعت کی حدیث آئی ہوئی ہے. اسی طرح نمبر 5، جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنا یہ جائز ہے، البتہ پیچھے چلنا یہ افضل ہے. اسی طرح سے سواری پر بھی جنازے میں شریک ہونا یہ جائز ہے، لیکن سواری پر اگر کوئی آدمی ہو تو جنازے سے آگے نہیں جائے گا بلکہ جنازے سے پیچھے ہی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الراکب یسیر خلف الجنازہ، کہ سواری پہ بیٹھنے والا آدمی جنازے کے پیچھے پیچھے چلے گا، جنازے کے آگے نہیں جائے گا. نمبر 6، جنازے کو کندھا دینا، جب تک جنازہ زمین پر نہ رکھا جائے اس وقت تک نہ بیٹھنا، یہ تمام سب چیزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ جنازہ جب تک زمین پہ نہ رکھا جائے تب تک زمین پہ نہ بیٹھو. اسی طرح جنازے کو کندھا لگانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے. تو دوستو یہ تھے وہ احکام جو جنازے سے متعلق اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اس جنازے سے تعلق سے بعض وہ باتیں بدعات جو ہمارے ہاں رائج ہیں جنازہ لے جاتے وقت، انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کو بیان کروں گا. اسی طرح قبر کھودنے کا، دفنانے کا، اور اسی طرح سے قبروں کی زیارت کرنے کا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ابھی آپ غسل اور کفن کے تعلق سے کچھ مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں سماعت فرما رہے تھے. یہ کیسٹ بھی سائٹ کی غسل اور کفن اس سے متعلق، جنازہ، مسائل جنازہ، میت کو دفن کیسے کریں اس سے متعلق ہے، ابھی آپ سے بات فرمائیں گے. ہماری یہ عظیم پیشکش مکتب چرچل جالیات ہائل، اسلامک گائیڈنس سینٹر ہائل، کنگڈم سعودی عربیہ، اس کی طرف سے ہے. اس کا فون نمبر ہے 533-4748. دوستو اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ کمی رہ گئی ہو بیان کرنے میں اور کوئی غلطی اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ ہم سے فوراً ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کریں، یا ہم آپ کے بہت مشکور اور ممنون ہوں گے. ہمیں ہمارا خط لکھنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، مکتب طیبۃ الجالیات، پوسٹ باکس نمبر 2843، پوسٹ باکس نمبر 2843، ہائل، KSA. ہمیں فوراً اطلاع کریں، انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں. دوستو یہ عظیم پیشکش جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مکتب طیبۃ الجالیات کی طرف سے ہے. اس کے خطیب ہیں سید معراج ربانی. لیجئے اگلا خطبہ تجہیز و تکفین کے تعلق سے اور مسائل جنازہ، نماز جنازہ اور میت کو کیسے دفن کیا جائے اس کے تعلق سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کے اس پیغام کو، قرآن و سنت اور توحید کی اس دعوت کو گلی گلی، نگر نگر اور دنیا کے گوشے گوشے میں ہر زبان میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. لیجئے خطبے کا اگلا حصہ سماعت فرمائیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا فون نمبر پھر نوٹ کر لیں، 533-4748، 533-4748، پوسٹ باکس نمبر ہے 2843، 2843، ہائل، سعودی عربیہ. شکریہ.
الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. معزز سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے اخیر میں چلتے چلتے ان احکام اور مسائل کا ذکر کیا تھا جو جنازے سے متعلق تھے اور جن کا ثبوت احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ سے میں نے آپ کے سامنے دیا تھا. آئیے اگلی منزل پر پہنچنے سے پہلے یا اگلی منزل بیان کرنے سے قبل میں ان رسم و رواج یا ان عادات اور بدعات کا ذکر کرتا چلوں جن میں آج بہت سارے لوگ ملوث نظر آتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں جنازے کے تعلق سے جن کا کوئی بھی ثبوت نہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور نہ ہی ہمارے اور آپ کے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، نہ ہی ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کا ثبوت ملتا ہے. آئیے میں جنازے سے متعلق ان بدعتوں کا یا ان امور کا ذکر کر دوں تاکہ مختصر طور پر آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں. چنانچہ جنازے کے اوپر پھول ڈالنا یا کوئی دوسری زیب و زینت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. جنازے کے اوپر رنگ برنگی یا منقش رنگ اور رنگا رنگ والی مزین چادریں ڈالنا، اسی طرح سے سبز رنگ کی چادر پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا آیات وغیرہ لکھوا کر جنازے کے اوپر ڈالنا، یہ وہ رواج ہیں، یہ وہ بدعات ہیں یا یہ وہ اعمال اور طریقے ہیں جو ہمارے برے صغیر ہندو پاک کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، یہ تمام سب جگہوں پہ اکثر اور بہت بڑی ہی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. زندگی کے اندر وہ شخص نہ کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ کچھ بدعمال تھا، ہاں، اور رشوت خوری سود خوری سب کچھ تھی اس کے اندر، لیکن بڑا آدمی تھا یا چھوٹا آدمی، بہرحال کوئی بھی ہو، تو مرنے کے بعد اس کے جنازے کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھی ہوئی چادریں اور رنگ برنگی اور ہرے رنگ کی چادریں اور اس کے اوپر قرآنی آیات اور اس کے اوپر گلاب کے پھول اور کیا کیا چڑھاتے ہیں، اس طرح سے لے جا کر کے لگاتے ہیں. یہ تمام سب چیزیں خرافات ہیں، اس سے آدمی کی بخشش ہو جائے گی؟ ہاں، ایسے ہی اگر ہو تو پھر تو ہر ایک اپنے اپنے زندگی میں سب کچھ کروا کے چلا جائے. اس سے بخشش وخشش نہیں ہوتی، نہ اس سے کوئی ثواب، نہ اس سے کوئی تخفیف عذاب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے گھر سے جنازہ نکالتے وقت صدقہ خیرات کرنا، جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو پھر صدقے اور خیرات کرنے شروع کرتے ہیں لوگ. جنازے کو نیک لوگوں کی قبروں کا طواف کروانا، بعض مقامات پر ایسے بھی جاہل لوگ ہیں کہ جنازہ جب اٹھتا ہے تو باقاعدہ کسی بزرگ، کسی ولی، گاؤں میں، شہر میں، بستی میں کوئی قبر ہوتی ہے، مزار ہوتا ہے، تو باقاعدہ جا کر کے اس کی قبر کا، اس جنازے کا طواف کروایا جاتا ہے، نعوذ باللہ. زندگی کے اندر تو اور یہ کون لوگ کریں گے؟ یہ وہی لوگ کریں گے جو زندگی میں طواف کرتے تھے. تو زندگی میں طواف کیا اور مرنے کے بعد بھی دفن ہونے سے پہلے شرک کام کیا، تو کون سا برا کیا؟ سب یہ سب کرتے ہیں، یہ تمام سب حرام اور شرکیات ہیں. اسی طرح سے جنازہ لے جانے سے پہلے ڈھائی پارے قرآن ختم پڑھانا، خدا قرآن ختم کروانا، یہ بھی رواج جو ہے قریوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں موجود ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق جنازے سے متعلق کوئی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت اور نہ ہی ان کی کوئی دلیل ہے. یہ تمام سب غیر اسلامی اور غیر جو ہے داخل کی ہوئی، اسلام کے اندر داخل کی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں ہم بدعات اور خرافات کا جو ہے معاملہ یا امور کہہ سکتے ہیں. آئیے نماز جنازہ سے متعلق کچھ باتیں، اسی طرح سے قبر کھودنے، قبر میں دفن کرنے، کیسے دفن کیا جائے، کیسے نماز پڑھی جائے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، اس کے متعلق ہم اپنی اگلی منزل کے اوپر چلتے ہیں اور اس کے متعلق چند بیانات، چند مسائل مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ وہ مسائل ہوں گے جو صحیح صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر، آپ کی میت اور کے لیے، ہر آپ کے لیے بھی، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کافی اور وافی ہے انشاءاللہ. نماز جنازہ جو ہے، میں نماز جنازہ کے اوپر پہلے روشنی ڈالوں گا. نماز جنازہ کے طریقے بتلانے سے پہلے ایک بات، ایک مسئلہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ ہر مسلمان کے اوپر پڑھنا فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض پڑھنا فرض کفایہ ہے. یعنی اگر کسی آدمی کے اوپر چار آدمیوں نے، دو آدمیوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو یوں سمجھیں کہ پورے شہر، پورے قصبے یا پوری بستی والے کیا ہو گئے، اس گناہ سے بچ گئے. لیکن اگر کسی نے جب نماز جنازہ نہیں پڑھی اور وہ ایسے دفن کیا تو پورے گاؤں والے، شہر والے، بستی والے سب کے سب گنہگار ہوں گے. اس لیے ہر مسلمان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض ہے، سوائے دو لوگوں کے. ان میں سے فرض کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، فرض یعنی واجب ہے. جس کو نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اگر بستی والے، لیکن دو لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ جائز ہے. ان میں سے ایک تو طفل ہے، بچہ ہے، نابالغ بچے کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. آپ لوگ حیرت میں ہوں گے، رے یہ کون سی بات بول رہے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے نابالغ بچے کے اوپر. اسی طرح سے شہید کے اوپر بھی نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے. یہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ممنوع ہے, جائز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت بھی ہے, لیکن فرض نہیں ہے. یعنی اگر نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں آپ, فرض میں اور سنتوں کا فرق سمجھ لیں آپ. بچے کے اوپر, نابالغ بچہ ہے, اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. اسی طرح شہید ہے, اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے, جس طرح عام مسلمانوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے, بلکہ ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا سنت ہے. اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں, ابو داؤد کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آتی ہے, قالت, کہتی ہیں کہ مات ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ثمانیہ عشر شہرا فلم یصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم ابن نبی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم, جو 18 مہینے کے تھے. کتنے مہینے کے تھے؟ 18 مہینے, 1 سال 6 مہینے کے تھے. وہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ نہیں پڑھی, بغیر نماز جنازہ پڑھے ہی ان کو قبر کے اندر دفن کر دیا. یہ حدیث سنن ابو داؤد کے اندر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد, ترمذی, مسند احمد, بیہقی, ان روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جو شہدا تھے, احد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے, ان میں کسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی, سوائے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے. ان کے علاوہ کسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی, بغیر نماز پڑھے ہی ان کو دفن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دو روایتیں بتاتی ہیں ہمیں, یہ بات بتاتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے یا اسی طرح سے شہید ہے تو اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ یہ جائز ہے, سنت سے ثابت ہے. چنانچہ حضرت امیر حمزہ بھی تو شہید ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھی, تو یہ جواب ہے, جائز ہے. بیان جواب کے لیے جائز ہے, پڑھنا بھی اور نہ پڑھنا بھی دونوں جائز ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں پر نماز جنازہ پڑھنا سنت نہیں ہے یا جائز نہیں ہے, بلکہ جائز ہے, پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے. تب رہا عام مسلمانوں کی طرح جس طرح فرض ہے, اس طرح سے یہ نماز جنازہ ان دونوں کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے. آئیے میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتلاؤں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے. چنانچہ جب میت کو کفن وغیرہ پہنانے کے بعد فارغ ہو جائیں اور نہلا, یعنی میت کو کفن وغیرہ, جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا, پہنا ہونا کے فارغ ہو جائیں, تو اسے مسجد کے اندر یا میدان کے اندر لے جائیں, جیسے عیدگاہ وغیرہ ہے وہاں پہ لے جائیں, میت کو رکھیں وہاں, لے جا کر رکھیں تاکہ لوگ جو ہے نماز جنازہ کے لیے آئیں. بعض لوگ مسجد میں نماز جنازہ, یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے, میں سمجھاتا چلوں کہ بعض لوگ جو ہے مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو غلط کہتے ہیں, مگر وہ لوگ خود غلط ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھیں, وہ خود غلطی پر ہیں. دلیل صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ عائشہ لما توفی سعد بن ابی وقاص فقالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد سهيل واخيه رواه مسلم. صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سعد کو مسجد کے اندر لاؤ, وہاں نماز جنازہ پڑھو. کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد کے اندر کیسے لائیں, اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کے کہا, واللہ اللہ کی قسم ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا کے دونوں بیٹے جو سہیل اور ان کے بھائی تھے, ان دونوں کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اوپر اسی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھائی تھی, اس لیے ان کو لاؤ اور جو ہے ہم بھی ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھیں گے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, اور میدان کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس حدیث سے جہاں اس بات کا ہمیں ثبوت ملا کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ رکھ کر کے نماز پڑھنا درست ہے, جنازہ رکھ کے نماز پڑھنا درست ہے, وہی ہمیں اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں بھی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں, ان کے لیے بھی جائز ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, قال دخل الناس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارطالا يصلون عليه حتى اذا فرغوا ادخلوا النساء حتى اذا فرغوا ادخلوا السريان ولم يؤم الناس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد رواه ابن ماجہ. ابن ماجہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے اندر نہلا دھلا کے رکھا گیا. یہاں پر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ایک مسئلہ کہ یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے, کون پڑھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ. میں ان کی بھی تھوڑی توجہ چاہوں گا کہ وہ لوگ ذرا توجہ دیں کہ ابھی
اسی حدیث سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کمرے میں رکھا ہوا تھا, لوگ ادخل الناس ارسالا دخل الناس ارسالا ارسالا, لوگ باری باری, مرد لوگ باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جاتے اور ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے. جب مرد لوگ فارغ ہو گئے ادخل النساء, عورتوں کو اجازت دی گئی کہ اب تم لوگ جاؤ نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھو. اس کے بعد جب عورتیں فارغ ہو گئیں ادخل الصبیان, اور بچوں کو داخل کیا گیا, اب تم بھی جا کر کے نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھ لو. ولم یؤم الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد, اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کرائی, کو کسی نے نہیں کرائی, کوئی امامت کے امام نہیں تھا, سارے کے سارے اپنے آپ جاتے تھے پڑھ کے باہر نکلتے تھے. تو اس حدیث سے بھی ہمیں جہاں یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے امامت کر کے نہیں پڑھائی, پڑھی سبوں نے, پڑھی سبوں نے, لیکن امامت کسی نے نہیں کرائی. ان میں بچے بھی تھے, ان میں مرد بھی تھے, ان میں بوڑھے بھی تھے, ان میں عورتیں بھی تھیں. عورتوں کا بھی نماز جنازہ کے اندر شریک ہونا, ان کا پڑھنا کیا ہے, یہ جائز ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو مجدد دین تھے, جو امام الامام تھے, یہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ, جن کا نام سن کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک بدعتی صوفی مکار اور اس طرح کے پیٹ بھرو ملے جو ہیں مشرک, ان کا نام سن کر ان کے دل کے اندر کب کبھی پڑ جاتی ہے. ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا نام سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں, جن کے قلم کی تلوار سے شرک اور بدعت کی گمراہیاں اور ان کی گردنیں کٹ گئیں. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ میں مردوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا کہ مرد کتنے تھے, لیکن اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ صرف اور صرف عورتیں ان کی نماز جنازہ کے اندر تقریباً 60,000 عورتوں نے شرکت کیا. 60,000 عورتیں ان کی نماز جنازہ کے اندر شریک تھیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر, اتنی بڑی تعداد عورتوں کی, 60,000. ایسا عظیم مجاہد لوگوں سے رخصت ہوا تھا جس نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا تھا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, کہیے آمین. اتنی کثیر تعداد صرف عورتوں کی, کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کیا وجہ تھی عورتوں کو اتنی کثیر تعداد میں نماز جنازہ پڑھنے کی, کیا سبب تھا. میں آپ کو بتاؤں, بعض علماء اس کا سبب بیان کرتے ہیں. چنانچہ ہمارے استاد شیخ صفی الرحمان مبارک پوری حفظہ اللہ, ابھی اسی سفر میں ہم سے ان سے بات چیت ہوئی تو یہ بات ہمیں پتا چلی. انہوں نے بتایا کہ ہم سے ایک ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو یہ آتا ہے کہ 60,000 عورتیں ان کی نماز جنازہ میں شریک تھی, اس کی کیا وجہ تھی. تو انہوں نے بتایا مجھے کہ اصل میں جس دور میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ دور وہی 5ویں 6ویں صدی ہجری کا تھا, تقلیدی فرقوں کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھی, اور اس دور میں ان تقلیدی فرقے والوں نے جو دھمال چوکڑی مچائی ہوئی تھی, کتاب و سنت کی شکل کو لوگوں سے چھپا دیا گیا تھا, اس کے صحیح آئینوں کو دھدلا کر دیا گیا تھا, احادیث و قرآن سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا, ایک مسئلہ طلاق بھی انہی میں سے تھا. طلاق کا مسئلہ کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی 3 ہوں گی, یہ مسئلہ بڑی زور و شور سے چل رہا تھا, تنے تنہا. اور اس وہ ایسا دور تھا جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کوئی روادار نہ تھا, عورتیں اسی ظلم کی چکی کے اندر پس رہی تھیں, کوئی حق کی آواز بلند کرنے والا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لوگوں کے سامنے بیان کرے مارے خوف مارے ڈر کے کہ اس کی گردن اڑ جائے گی. ایسے نازک دور میں تنے تنہا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز اس دور میں گونجی, اور 3 طلاق کے مسئلے کو احادیث و قرآن کے دلائل سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر علل اعلان یہ بیان کیا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں